أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقيل إن نفس الأمر أقل مجرد فيه صور المعقولات عامة والتصديقات الصادقة في القضايا الذهنية والخارجية تطابق ما عنده من الصور المعقولة وفيه. بحث ہماری نفس الامر میں چل رہی تھی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلانا قضیہ سچا ہے یا جھوٹا، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آیا وہ قضیہ نفس الامر کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مطابق ہے تو پھر وہ سچا ہے، اگر مطابق نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہوگا. سوال پھر یہ اٹھا کہ یہ نفس الامر ہے کیا چیز، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ قضایا مطابق نفس الامر ہیں یا نہیں ہیں. اس میں مختلف نظریات موجود ہیں فیلسوفان کے درمیان. علامہ نے فقط یہاں پر دو نظریوں کو ذکر کیا ہے، ایک اپنا نظریہ اور ایک خواجہ نصیر الدین طوسی کا نظریہ. اپنے نظریے میں یہ بیان کیا کہ نفس الامر ثبوت عام کو کہا جاتا ہے، کہ جو شامل ہے وجود خارجی کو بھی اور وجود ذہنی کو بھی. بس آپ اپنا قضیہ دیکھیں، قضیہ کس مورد کا ہے. اگر اس کا موضوع اور حکم خارجی ہوگا تو آپ خارج میں اس کا نفس الامر دیکھیں گے، یعنی اس خارج قضیہ خارجیہ کا مطابق و نفس الامر کون ہوگا؟ خارج ہوگا. لیکن قضیہ اگر ذہنیہ ہوا تو پھر اس وقت اس کا نفس الامر کون ہوگا؟ ذہن ہوگا، وجود ذہنی ہوگا. آج جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں کہ نفس الامر عقل مجرد ہے. کہ جس کو فلسفے کی زبان میں عقل فعال کہا جاتا ہے. مشائین کے فلسفے میں جب وہ خلقت کی بحث کرتے ہیں تو عقول کی بات درمیان میں آتی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند متعال نے عقل اول کو خلق کیا، پھر عقل اول نے کیا کیا؟ عقل ثانی کو خلق کیا، اور اسی طریقے سے سلسلہ چلا جاتا ہے عقل عاشر تک، دسویں عقل تک. اس دسویں عقل کے بعد پھر عالم مادہ آتا ہے، جس عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. عقل فعال، اب چونکہ یہ عقول کی بات انشاءاللہ آگے آئے گی، وہاں توضیح دی جائے گی، یہاں فقط جو ہے اسی نظریے کو تبیین کرتے ہیں اور اس اصطلاح کو فقط آپ ذہن میں بٹھا لیں. عقل فعال فرماتے ہیں کہ عقل عاشر کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نفس الامر عقل مجرد ہے، تو مراد وہی عقل عاشر ہے، عقل فعال ہے. خواجہ فرماتے ہیں کہ نفس الامر تمام قضایا کا عقل مجرد ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی ان تمام قضایا کے جو مطابق ہیں وہ سارے کے سارے عقل فعال کے اندر منتقش ہیں، نقش ہیں اس کے اندر موجود ہیں. بس آپ اپنے قضیے کو مقایسہ کریں عقل فعال کے اندر موجود صور کا، اگر وہ مطابق ہوئی عقل فعال کی صور کے ساتھ، صورتوں کے ساتھ، تو وہ صادق ہے، اگر اس کے اندر وہ صورتیں موجود نہ ہوئی تو کاذب ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ نظریہ اصلا درست نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں دیکھیں، آپ قائل ہیں کہ عقل فعال میں صور موجود ہیں، اور قضایا کو ہم نے ان صورتوں کے ساتھ مقایسہ کرنا ہے، مطابق ان کا وہ صورتیں بنیں گی، نفس الامر وہ صورت بنیں گی۔ صورت وہاں ہوتی ہے جہاں علم حصولی ہو۔ اب یہ علم حصولی کہ جو عقل مجرد کے پاس ہے، اس کو بھی مطابق چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس کو بھی نفس الامر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حتماً چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ علم حصولی ہمیشہ قضایا کی صورت میں ہوتا ہے۔ علم حصولی کو آپ بدون قضیہ نہیں دیکھ سکتے۔ مثلاً اگر میں نے بتانا ہو کہ اس کمرے میں طلاب موجود ہیں اور یہ ہے بھی علم حصولی، تو بغیر قضیے کے میں بتا سکوں گا؟ نہیں ہوگا۔ علم حصولی قضایا کے ساتھ ہے۔ پس جب آپ خواجہ نصیر الدین طوسی قائل ہیں کہ عقل مجرد کے اندر تمام تصدیقات موجود ہیں، اور تصدیقات جو ہیں وہ قضایا کی صورت میں ہوتی ہیں، اور قضیے کو حتماً نفس الامر کی ضرورت ہوتی ہے، تو بس عقل مجرد میں جو تصدیقات موجود ہیں، جو قضایا موجود ہیں، ان کا نفس الامر کون ہے؟ اگر آپ کہیں گے کوئی اور ہے، تو آپ کا نظریہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ قضایا کا نفس الامر کون ہے؟ عقل مجرد۔ عقل مجرد کے اندر جو قضایا موجود ہیں، اس کا نفس الامر کون ہو گیا؟ کوئی اور چیز ہو گئی۔ درست ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان قضایا کا بھی نفس الامر کوئی اور چیز ہوگی، عقل مجرد نہیں ہوگا، اور تسلسل بھی لازم آئے گا۔ ایک اشکال تو یہ تھا، دوسرا اشکال تسلسل والا ہے۔ پھر اس کے اندر بھی زور ہوں گے، اس کا مطابق کون ہوگا؟ پھر اس کے اندر بھی زور ہوں گے، مطابق کون ہوگا؟ تو یہ تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا علامہ فرماتے ہیں یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ نظریہ درست وہی ہے کہ جو ہم نے عرض کر دیا۔ دیکھیں، وقیل، ایک نظریہ یہ ہے کہ ان نفس الامر عقل مجرد، نفس الامر عقل مجرد ہے، کہ فیہ صور المعقولات عامتا، کہ جس کے اندر تمام معقولات کی صورتیں موجود ہیں، والتصدیقات الصادقہ فی القضایا الذہنیہ والخارجیہ۔ فرماتے ہیں یہ جو قضایا تصدیقات جو ہوں گی، اور سچی تصدیقات جو ہوں گی، چاہے وہ قضایا ذہنیہ میں ہوں یا قضایا خارجیہ میں ہوں، یہ کب ہوں گی؟ تطابق ما عنده من الصور المعقولہ، کہ جب یہ تصدیقات مطابق ہوں گی، کن کے؟ ان صورتوں کے کہ جو عقل مجرد کے پاس موجود ہیں، اور وہ صور معقولہ ہیں، تب وہ سچی ہوں گی، وائلہ سچی نہیں ہوں گی۔ وفی اشکال کرتے ہیں کہ اننا ننقل الکلام الی ما عنده، اس کے پاس بھی تو صورتیں ہی موجود ہیں نا، تو ہم کلام کو منتقل کر دیتے ہیں ان صورتوں کے بارے میں۔ یعنی پہلے ہم سوال کر رہے تھے ان قضایا کے بارے میں کہ جو ہمارے پاس تھے، کہ ان قضایا کا نفس الامر کون ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو کہ عقل مجرد کے پاس بھی صور موجود ہیں، تو ہم اسی کے بارے میں سوال کر دیتے ہیں کہ اس کی صورتوں کا نفس الامر کون ہے۔ انا ننقل الکلام الی ما عنده، ہم کلام کو منتقل کر دیتے ہیں، سوال کو منتقل کر دیتے ہیں اس چیز کی طرف کہ جو اس عقل مجرد کے پاس موجود ہے۔ یہ من بیانیہ ہے۔ کیا چیز ہے عقل مجرد کے پاس؟ من الصور العلمیہ، صور علمیہ جو اس کے پاس موجود، اس کا نفس الامر کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں سوال کر دیں گے۔ فاہیہ تصدیقات، کیونکہ وہ صور علمیہ خود تصدیقات ہیں، یعنی قضایا ہیں، تحتاج فی صدقہا، چونکہ قضایا ہیں پس اپنے صدق میں محتاج ہیں، الی ثبوت لمضامینہا، تاکہ وہ کس کی طرف محتاج ہیں؟ ایک ایسے ثبوت کی طرف جو ان کے مضامین کے لیے ہو، خارج عنہا، اور ان مضامین قضایا سے کیا ہو؟ تصدیقات سے خارج ہو، تطابقہ، اور پھر یہ تصدیقات کیا ہوں؟ اس ثبوت کے مطابق ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسی طریقے چلیں، چلتے جائیں گے، تسلسل لازم آ جائے گا۔ یا مثلا عقل مجرد نفس الامر ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ تیسرا اشکال ہے کہ اس کے اوپر وارد ہوتا ہے، بابا عقل فعال تک دسترسی کس کو ہے؟ ہم بندہ خدا جو ہیں یہاں رہ کے اس دنیا کے اندر دسترسی حاصل نہیں کر سکتے، آپ ہمیں عقل فعال میں لے کر جاتے ہیں. اب عقل فعال کے ساتھ متصل وہ ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کو اتنا ریاضت کے ساتھ مجرد کرے کہ وہ اس کے ساتھ متصل ہو جائے. اب کون ہے اس 6-7 ملیارڈ دنیا کے اندر کے جو اپنے نفس کو متصل کرے عقل فعال کے ساتھ, وہ کیسے تدابو کریں گے؟ لہذا ایسی بات کریں کہ جو ہم بھی مقایسہ کر سکیں کہ یہ قضیہ درست ہے یا درست نہیں, یہ ہماری دسترس سے باہر ہے. بہرحال یہ ایک نظریہ تھا کہ جس کو باطل کیا یہاں پہ, یہ ہماری فاصل جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو فاصل شروع ہوتی ہے, اگلی تقریباً چند فصلیں ہماری آسان ہیں, تیزی سے اس کو ختم کرتے ہیں. الفصل التاسع من المرحلۃ الاولی الشیئیت تسابق الوجود. نامی فاصل فرماتے ہیں کہ شیئیت اور وجود کے درمیان تساوق موجود ہے. دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کے الفاظ ہیں, ایک لفظ ہے مساوی اور ایک لفظ ہے مساوق, دونوں میں فرق ہے. مساوق اخص ہے مساوی سے. مساوی کہاں ہوتا ہے, کہاں اطلاق ہوتا ہے مساوی کا؟ مثلا میں مثال کے ساتھ آگے چلتا ہوں. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں الانسان ناطق, اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں الانسان ضاحک. مفہومی اعتبار سے اگرچہ یہ جدا ہیں کہ ناطق اور ہے اور ظاہر کچھ اور ہے, لیکن اگر آپ مصداق کے اندر دیکھتے ہیں تو ناطق بھی انسان ہے, ایک ہی چیز ہے, اور ظاہر بھی کیا ہے, ایک ہی چیز ہے. چونکہ مصداق ان دو مفاہیم کا ایک ہی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ناطق اور ظاہر دونوں مساوی ہیں. بات واضح ہوئی ہے؟ چونکہ ان دو مفاہیم کا ایک مصداق ہے, لہذا کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو دو مفہوم ہیں یہ مساوی ہیں. اب انسان ناطق ہے, آیا زاہق ہونے کی وجہ سے یا نطق رکھنے کی وجہ سے؟ نطق رکھنے کی وجہ سے, یعنی زاہق ہونے کے اعتبار سے وہ ناطق نہیں ہے, بلکہ چونکہ نطق رکھتا ہے اس وجہ سے وہ ناطق ہے. اسی طریقے سے زاہق کے اندر انسان کو جو زاہق کہا جاتا ہے, نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ ناطق ہے لہذا زاہق ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ وہ زہق رکھتا ہے پس زاہق ہے. پس مساوی کے اندر دو مفہوم مصداق میں ایک ہی مصداق رکھتے ہیں, لیکن حیثیت صدق ان کی مختلف ہوتی ہے. مساوی کے اندر حیثیت صدق کیا ہے, یہی جو ابھی بیان کر رہا تھا, یعنی ناطق انسان پر کس حیثیت سے صدق کر رہا ہے, آیا زہق کی حیثیت سے صدق کر رہا ہے, یعنی چونکہ زاہق ہے پس ناطق ہے, نہ اس وجہ سے نہیں تھا, بلکہ چونکہ نطق رکھتا ہے پس ناطق ہے. بس معلوم ہوا کہ مساوی کے اندر حیثیت صدق جدا ہوتی ہے. دو مفہوم ایک مصداق میں اگرچہ متحد ہیں, لیکن ان کا صدق کرنا ایک مصداق کے اوپر یہ جدا ہے, ان کی حیثیت جدا ہے. ناطق اگر صدق کرے گا تو اپنی حیثیت کے ساتھ, زاہق اگر صدق کرے گا تو اپنی حیثیت کے ساتھ. بس ایک اور مثال آسان دیتا ہوں. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ زید عالم, اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں زید قائم. اب زید کے اوپر دو مفہوم صدق کر رہے ہیں, بس معلوم ہوا کہ قائم اور عالم دونوں مساوی ہیں, لیکن آیا یہ جو صدق کر رہے ہیں ایک ہی حیثیت کے ساتھ صدق کر رہے ہیں؟ نہیں, اگر آپ اس کو عالم کہہ رہے ہیں تو حیثیت علم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس کو قائم کہہ رہے ہیں تو حیثیت قیام کی وجہ سے اس کو قائم کہہ رہے ہیں۔ پس مساوی کے اندر حیثیت صدق جدا ہوتی ہیں، لیکن مساوق جب آپ کہہ دیں گے تو وہاں دو مفہوم جس طریقے سے ایک مصداق کے اندر متحد ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حیثیت صدق بھی ان کی ایک ہی ہوتی ہے۔ حیثیت صدق بھی ان کی ایک ہی ہوتی ہے۔ مثلا خداوند متعال کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں جو نہج البلاغہ میں آپ کے لیے توضیح دیا تھا، اب یہ مطلب یہاں پہ آپ کے لیے تھوڑا اور واضح ہونا چاہیے۔ خداوند متعال کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عالم و اللہ قادر، یہاں پر عالم اور قادر دو مفہوم صدق کر رہے ہیں ذات پروردگار کے اوپر، اور مساوی ہیں اس اعتبار سے کہ چونکہ دونوں مفاہیم کا مصداق ایک ہی ہے۔ لیکن آیا عالم جو خدا پر صدق کر رہا ہے، قادر جو خدا پر صدق کر رہا ہے، ان کی حیثیات متعدد ہیں یا حیثیت واحد ہے؟ اگر کہیں کہ حیثیات متعدد ہیں تو صفات زائد بر ذات ہو جائیں گی۔ بس حیثیت واحد ہے، یعنی کیا مراد حیثیت واحد ہے؟ یعنی خدا کو اگر آپ عالم کہہ رہے ہیں تو من حیث القدرہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی قادر ہونے کی وجہ سے عالم ہے اور عالم ہونے کی وجہ سے قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم کی حیثیت سے عالم اطلاق کرے اس کے اوپر اور قدرت کی وجہ سے اس پر کیا کرے، قادر اطلاق کرے۔ نہ، علم کی حیثیت ہو تب بھی اس پر قادر ہونا صدق آئے گا، اگر قدرت کی حیثیت ہو تب بھی اس پر عالم ہونا صدق آئے گا۔ اصلاً حیثیت متعدد نہیں ہے خداوند متعال کے مورد کے اندر۔ خدا پر جتنی صفات کا اطلاق ہوتا ہے حیثیت واحد ہے، کیونکہ صفات عین ذات ہیں۔ اور روایات صریح ہیں، آپ اگر اصول کافی میں باب توحید کی طرف رجوع کر کے دیکھیں، صراحت کے ساتھ امام آئمہ جو ہیں ہمارے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خدا قدرت کی وجہ سے عالم ہے، خدا علم کی وجہ سے قادر ہے، اس طریقے سے۔ یعنی خدا آئمہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حیثیات کو متعدد نہ کرو خدا کے اندر، کہ خدا علم کی وجہ سے عالم ہے، قدرت کی وجہ سے قادر ہے، حیثیت صدق واحد ہے اس کے اندر۔ پس مساوقت کے اندر کیا شرط ہے؟ کہ دو مفہوم جب ایک مصداق پر صدق کر رہے ہوں تو ان کی حیثیت صدق بھی کیا ہونی چاہیے، واحد ہونی چاہیے۔ پس جب آپ کے لیے مفہوم مساوق سمجھ میں آ گیا تو اب اس عبارت کو دیکھیں، کیا فرماتے ہیں علامہ، الشیئیت تساوق الوجود۔ تساوق الوجود ہے، کیا مراد تساوق الوجود ہے؟ یعنی اگر اس مارکر کے اوپر شیئن کا صدق کر رہا، شیئن صدق کر رہا ہے اور موجودن بھی صدق کر رہا ہو، تو شے آیا حیثیت شیئیت کی وجہ سے صدق کر رہی ہے اور وجود جو ہے وہ حیثیت وجود کی وجہ سے صدق کر رہا ہے، یا نہ ان کی حیثیت ایک ہی ہے؟ حیثیت ایک ہے، شے ہے پس موجود ہے، موجود ہے پس شے، ایسا حیثیت جدا نہیں ہے۔ اگر
موجود
عدم ہو جائے گا، بھئی اسی یہ نتیجہ کب نکلے گا کہ اگر شے نہ ہو تو معدوم ہوگا، کہ جب آپ شیئیت کو مساوق وجود قرار دے دیں، یہ نتیجہ ہے اس کا، پتا چلیے۔ بس عنوان آپ کے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ الشیئیت تساوق الوجود، کہ شیئیت مساوق ہے وجود کے، یعنی جہاں جہاں بھی موجود ان صدق کرے گا وہاں شیئ ان بھی صدق کرے گا۔ لیکن اگر کیا ہے حیثیت صدق متعدد ہو جائے تو وہاں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جہاں جہاں بھی عالم صدق کرے گا وہاں وہاں قادر بھی صدق کرے گا. مثلا انسان کے بارے میں ہے, ہو سکتا ہے ایسے کہ مثلا انسان عالم ہو لیکن چونکہ عالم ہے پس قادر بھی ہے؟ نہیں, کوئی تلازم نہیں ہے. ممکن ہے عالم ہو لیکن قادر نہ ہو. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر حیثیات متعدد ہیں. لیکن جہاں پر مساوقت موجود ہوگی وہاں چونکہ عالم ہے پس قادر بھی ہے, چونکہ قادر ہے پس عالم بھی ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہے. اگر شے ہونا صدق آ گیا پس موجود ہونا بھی صدق کرے گا, اگر موجود ہونا صدق کر گیا پس شے بھی اس کے اوپر صدق کرے گی. میرا خیال میں اس سے زیادہ وضاحت جو ہے نا وہ مشکل ہے اس میں. الشیئیت تسابق الوجود, شیئیت وجود کے مساوق ہے. والعدم لا شیئیت له, اور عدم کے لیے اصلاً کوئی شے نہیں ہے. اذ کیوں؟ ہوا بطلان محض, چونکہ عدم بطلان ہی بطلان ہے, اصلاً کوئی چیز ہی نہیں ہے. پس جب وہ بطلان محض ہے لا ثبوت له, اصلاً کوئی ثبوت بھی نہیں رکھتا وہ. فثبوت والنفی فی معنی الوجود والعدم, بس اگر کہیں لفظ ثبوت استعمال ہوا تو اس سے مراد کیا ہے؟ وجود ہے. اور کہیں نفی کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد کیا ہے؟ عدم ہے. کیوں یہ فصل تشکیل دیا کر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض متکلمین معتزلہ قائل ہو گئے کہ شے اور وجود کے اندر کیا ہے؟ تساوق نہیں ہے, فرق ہے. ممکن ہے ایک چیز کے اوپر شے ان کا اطلاق ہو لیکن موجود ان کا اس کے اوپر اطلاق نہ ہو. چونکہ یہ نظریہ اختیار کیا متکلمین معتزلہ نے, لہذا یہ فصل تشکیل دی آ کر کہ شیئیت اور وجود میں اصلا کوئی تفاوت نہیں ہے, تساوی نہیں بلکہ تساوق رکھتے ہیں, اور اس کا معتزلہ کا نظریہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہاں کہتے ہیں وعن المعتزلہ نظریہ ذکر کرتے ہیں کہ ان الثبوت اعم مطلقا من الوجود, کہ ثبوت عام ہے وجود سے. ضروری نہیں ہے کہ جس پر ثبوت کا صدق کرے اس پر وجود کا بھی صدق ہو. یعنی ممکن ہے ایک چیز ثابت تو ہو لیکن معدوم ہو. فبعض المعدوم ثابت عندهم, پس بعض معدوم چیزیں ہیں ایسی کہ جو معدوم تو ہیں لیکن ثابت ہونا ان پر صدق کرتا ہے. فبعض المعدوم ثابت عندهم, معتزلہ کے نزدیک بعض معدوم ثابت ہیں. وہ کون ہیں؟ وہو المعدوم الممکن, ایسے معدومات کے جن کا خارج میں آنا محال عقلی نہ رکھتا ہو, ممکن ہو. مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ مثلا تین سر والا انسان, اب تین سر والا انسان معدوم تو ہے خارج میں نہیں ہے, لیکن آیا عقلاً محال ہے کہ تین سر والا انسان نہ ہو؟ دو سر والے انسان تو پیدا ہو گئے ہیں, تیسرے سر والا کا کوئی پتہ نہیں ہے مثلا ہو جائے, مشکل نہیں ہے, آ سکتے ہیں. اس کے اگر شرائط فراہم کر دی تو تین سر والا انسان بھی آ جائے گا, درست؟ اب معدوم ممکن جو اس قسم کے معدوم ہوں کہ جو معدوم تو ہیں خارج میں وجود نہیں رکھتے لیکن ہیں ممکن, یعنی آ سکتے ہیں, کوئی محال عقلی لازم نہیں آتا ان کے باہر آنے کی وجہ سے, یعنی خارج میں آنے کی وجہ سے, تو ان معدوم ممکن کو معتزلہ کہتے ہیں یہ ثابت ہیں. بس تین سر والا انسان معدوم ہے, بس یہ تین سر والا انسان موجود ان تو نہیں ہے لیکن ثابت ان ہے, ثابت کا اطلاق ہوگا. بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَكُونُ حِينَ اِذٍ النَّفْيُ أَخَصَّ مِنَ الْعَدَمِ. یہ تو تھا ثبوت اور وجود کا رابطہ آپس میں. اب کہتے ہیں نفی جو ہے وہ اخص ہو جائے گی عدم سے. یعنی کیا مراد؟ مراد یہ ہے کہ جو معدوم ممکن ہیں ان پر عدم تو صدق کر رہا ہے لیکن نفی صدق نہیں کرے گی. کیوں؟ نفی صدق کرتی ہے اس کے اوپر کہ جو ممتنع ہو, یعنی شریک بالی اس کے اوپر نفی کا صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن 3 سال والے انسان کے اوپر نفی کا صدقہ نہیں ہو سکتا. یعنی نہیں کہہ سکتے کہ 3 سال والا انسان منفی ہے، یعنی خارج میں نہیں، منفی کے ساتھ آپ آ کر خارج میں ہونے کی اس کی نفی کر دیں. نہ منفی کا لفظ آپ اس کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ نفی کا لفظ معتزلہ کہاں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر معدوم ممتنع ہو، یعنی خارج میں اصلاً آ ہی نہ سکتا ہو، جیسے شریک باری کا مثلاً. بس فرماتے ہیں اس وقت جو ہے وہ نفی اخص ہو جائے گی عدم سے. ولا يشمل الا المعدوم الممتنع، بس یہ نفی جو ہے یہ معدوم ممتنع کو فقط شامل ہوگی. کہ اس طریقے سے آ کے معتزلہ نے نظریہ اختیار کیا. لیکن بعض جو متکلمین ہیں ان بعضہم ایک دوسرا نظریہ دیتے ہیں آ کر، وہ اصلاً آ کے کہتے ہیں کہ وجود اور عدم دونوں نقیض نہیں ہیں، ان دو کے درمیان ایک واسطہ موجود ہے، یعنی جو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ موجود ہے نہ ہی معدوم ہے. یعنی ابھی تو ہم کیا کہتے ہیں، دونوں نقیض ہیں، یعنی ایک چیز یا موجود ہو سکتی ہے یا معدوم ہو سکتی ہے. آپ اگر کہیں گے کہ مثلاً کتاب نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، تو یہ ارتفاع نقیض ہے نا، محال ہے، اصل نہیں ہو سکتا، کتاب یا موجود ہے یا معدوم ہے. لیکن معتزلہ کے بعض مفکرین نے آ کر کہا کہ نہ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ اس پر موجود بھی صدق نہ کرے اور معدوم بھی صدق نہ کرے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں نا، صفات اضافیہ. مثلاً عالمیت، عالم نہیں، علم نہیں بلکہ عالمیت، رازقیت، یہ اس قسم کی جو صفات ہیں جو انتزاعی ہیں، ان کو کہتے ہیں صفات انتزاعی. کہ علم کو دیکھتے ہوئے ہم نے عالمیت کو انتزاع کیا، کہتے ہیں یہ جو صفات انتزاعی ہیں یہ عالمیت خارج میں موجود ہیں. نظر آتی ہیں آپ کو؟ نہیں آتی. خارج میں یا اگر نظر آتا ہے تو انسان نظر آتا ہے، یا اس کے آثار کے ذریعے علم نظر آتا ہے، عالمیت تو نظر نہیں آتی. بس اس کے اوپر صدق معدوم ان کا صدق ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی موجودن اس پر صدق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس طرف سے چلیں، موجودن صدق نہیں کرے گا، یعنی لا موجود ہے. آیا معدوم ہے؟ کیونکہ معدوم کرو تو عالمیت کس کی صفت ہے؟ یہ صفت انتظائی کس کی صفت ہے؟ اس زید کی جو خارج میں ہے، اسی کے علم کو دیکھ کر ہم نے کیا کیا ہے؟ عالمیت کو انتظا کیا ہے. بس اگر اس کو معدوم بنا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خارج میں علم ہی نہیں ہے اصلا. بس اس کے اوپر معدوم ہونا بھی صدق نہیں ہوتا. بس لا موجودن بھی صدق کر رہا ہے اور لا معدوم بھی. بس ایک چیز عالمیت، لا موجودتن ولا معدومتن. بس صفات انتظائیہ ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں موجودن بھی صدق نہیں کرتا، معدومن بھی صدق نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں حال. کہ معتزلہ کس کے قائل ہیں؟ حال کے، تشدید علام کے اوپر، حال کے نہیں، حال کے، یعنی واسطہ ہے وجود و عدم کے درمیان. کہتے ہیں بعض معتزلہ اس نظریے کے قائل ہوئے. ان بعضہم ان بین الوجود والعدم واسطتن، وجود و عدم کے درمیان واسطہ موجود ہے. اب یہ ان بعضہم میں نے جو لکھا یہاں پر، مثلا اشاعرہ میں سے امام الحرمین قائل ہے، جوینی، امام الحرمین جوینی، قاضی ابو بکر باقلانی اس کا قائل ہے، اور معتزلہ میں سے ابو ہاشم الجبائی قائل ہے اس کا. یعنی یہ مختلف متکلمین ہیں، سارے اہل سنت سے ہیں، یعنی شیعہ اس قسم کی بیوقوفانہ باتیں نہیں کرتے. ان بین الوجود والعدم واسطتن، وجود و عدم کے درمیان واسطہ نہیں ہے. ویسمونہا الحال، اور اس واسطے کو نام کیا دیتے ہیں؟ حال کا. وہی صفت الموجود، اتنا گاڑا بھی نہیں پڑھنا، اگلا ڈر جائے گا. وہی صفت الموجود، اور یہ صفت موجود ہے، کیونکہ موجود کی صفت واقع ہوتی ہے نا عالمیت مثلاً. التی لیست بموجودت ولا معدومہ، جو کہ نہ موجود ہے نہ ہی معدوم ہے. کس طرح؟ کل عالمیت والقادریت والوالدیت من الصفات الانتزائیہ، یہ کون سی صفات ہیں؟ صفات انتزائی میں سے ہیں، کہ التی لا وجود منحازن لہا، منحازن لہا، کہ یہ صفات الگ سے اپنا وجود نہیں رکھتی، منحاز یعنی مستقل، اپنا مستقل وجود نہیں رکھتی، لا وجود منحاز لہا، یعنی ان صفات سے ہٹ کر صفات انتزائیہ کا اپنا مستقل کوئی وجود نہیں ہے، پس ان پر موجود ان کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنا وجود نہیں رکھتی. ولا یقال انہا موجودۃ، نہیں کہہ سکتے کہ یہ موجود ہیں. والذات الموجودۃ تتصف بها، اب چونکہ یہ عالمیت اس سے ایک موجود چیز متصف ہوتی ہے، مثلا زید موجود ہے، یہ متصف ہوتا ہے عالمیت کے ساتھ، فلا یقال، پس نہیں کہا جا سکتا انہا معدومہ، کہ یہ معدوم ہے، پس نہ تو موجود کہہ سکتے ہیں نہ ہی اس کو معدوم کہہ سکتے ہیں، پس یہ ان کے درمیان معلوم ہو گیا واسطہ ہے، وجود و عدم کے درمیان واسطہ موجود ہے جس کو حال کہیں گے. تو پھر کہتے ہیں نقیض کون ہے؟ وجود و عدم تو نقیض نہ ہوئے، پھر نقیض کون ہے آپس میں؟ کہتے ہیں اما الثبوت والنافی فہما متناقضان، یہ آپس میں متناقض ہیں، نہ وجود و عدم، ثبوت اور نفی یہ آپس میں متناقض ہیں، لا واسطہ بینہما، ان کے درمیان پھر کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ نظریہ تھا معتزلہ کا. علامہ جواب نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں، یعنی علمی گالی دیتے ہیں ان کو، کیا وہاذہ کلھا اوہام یکفی فی بطلانہا قضاء الفطرہ، یہ سارے وہم ہیں ان کے، اور ان کے بطلان میں فقط فطرت کا، فطرت کی قضاوت کافی ہے. فطرت کیا کہتی ہے؟ بان العدم بطلان لا شیئیت لہ، کہ بطلان ہے عدم محض، عدم ہے، عدم جو ہے بطلان محض ہے، اور اس کی کسی قسم کی کوئی شیعیت فرض نہیں کی جا سکتی. ایک مطلب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، معتزلہ اس وادی میں پھنس کیوں گئے؟ وجہ کیا تھی کہ وجود و عدم کے درمیان حال کے قائل ہو جائیں اور پھر کہیں وجود و عدم آپس میں متناقض نہیں ہیں، ثابت اور نفی جو ہیں یہ آپس میں متناقض ہیں، یہ اور معدوم کو شے قرار دے دیا، اور کیا وجہ بنی؟ وجہ بنی علم الہی، پڑھیں گے جا کر، علم الہی وجہ بنی. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ عالم، تمام اشیاء کا خدا کو کیا ہے؟ علم ہے. علم ایسی صفت میں سے ہے کہ جس کو متعلق چاہیے ہوتا ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ میں عالم ہوں تو اگلا کیا سوال کرے گا؟ کس کے عالم ہوں؟ چپ نہیں ہوگا. آپ کہتے ہو میں عالم ہوں، فلانا عالم ہے، فوراً سوال ہوتا ہے کس چیز کا؟ کوئی چیز ہوگی تو اس کا عالم بنے گا. بس علم صفت اضافہ میں سے ہے، یعنی ہمیشہ اپنا متعلق چاہتا ہے علم، اور متعلق اگر موجود نہ ہوا تو علم تعلق پیدا کرے گا اس سے؟ یعنی ایک چیز ابھی خارج میں آ ہی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں حاصل کر سکتے. کب آپ کو علم حاصل ہوگا؟ کہ جب وہ وجود خارجی پیدا کر لے گی، پھر آپ کہیں گے مجھے اس کے بارے میں علم ہو گیا، ابھی آ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کو علم نہیں ہوگا. مثلا آپ کی اگر اولاد نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے میری اولاد کیسی ہوگی؟ علم ہی پیدا نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. ہاں جب اولاد ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کی. تو کہتے ہیں اللہ اگر عالم ہے اور علم اپنا متعلق چاہتا ہے، معلوم چاہتا ہے علم، تو ابھی کائنات تو خلق کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو پھر خدا عالم ہے کس معنی میں؟ کیسے اس کو حل کریں؟ اب عرض کیا چونکہ یہ باب العلم سے جدا تھے، ان سختیوں میں جب پڑھتے تھے، اب اگر ہوتے راہ راست کے اوپر تو چلے جاتے آئمہ معصومین کے پاس، اس دور میں موجود تھے، وائلا ان کے تربیت شدہ شاگردان موجود تھے، پوچھ لیتے، لیکن نہیں پوچھا، خود اپنی عقل کو انہوں نے مستقل سمجھا اور جواب دینے کی کوشش کی. انہوں نے آ کر کہا ہاں اگر معدوم مان لیں پھر تو اشکال وارد ہے، بس معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ درست ہے کہ ان کے اوپر معدوم کا صدق آ رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسے مرتبے میں موجود ہے کہ جہاں ان پر ثابت ہونے کا اطلاق ہو رہا ہے. تمام معدومات کو ثبوت کا نام دے دیا تاکہ علم الہی کے مسئلے کو حل کیا جا سکے. کہا کہ درست ہے کہ کائنات پوری کی پوری جو ہے وہ معدوم ہے لیکن ثبوت رکھتی ہے. پس چونکہ ثبوت ہے بس خدا اس کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے. معدوم محض نہیں ہے بس خدا کے علم میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی. بس یہاں سے ثبوت کا نظریہ نکال دیا. اب ثبوت کا نظریہ نکلیا پھر یہ ساری چیزیں آ گئی. بس وجود و عدم کے درمیان واسطہ موجود ہے, ان کے درمیان جو ہے وہ تناقض موجود نہیں ہے. ثبوت و نفی جو ہے یہ آپس میں متناقضان ہیں. بس یہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے ابھی آگے سبب یہ بنا, عرض کیا کہ یہ نظریہ باطل ہے. انشاءاللہ اپنے مقام پر جو ہے اس کے بارے میں تفصیل عرض ہوگا. یہ فصل بھی الحمدللہ ہماری تمام ہو گئی. اس کے بعد یہ فصل انتہائی آسان اور مقدار میں کم ہے, تو میرے خیال میں آپ لوگوں کا حوصلہ ختم ہو گیا ہے. کافی ہے چونکہ ٹائم کافی ہو گیا, تو اس انشاءاللہ اگلے دفعہ اس فصل کو بھی جلدی ختم کر دیں گے. یعنی دو فصلیں اگلی دفعہ ہو جائیں گی, کیونکہ اگلی دسویں فصل بھی چھوٹی ہے اور گیارہویں فصل بھی چھوٹی ہے. انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ پہلا مرحلہ ہمارا ایک دو دن میں ختم ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.